الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخرج البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، دین محمدی، شریعت مطہرہ، یہ کامل اور اکمل دین ہے. سب سے پہلے مسلمان کو یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دین کا مطلب کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں. لغت عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں: کما تدینو تو دانو، جیسے کرنی ویسے بھرنی. یعنی دین ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کے بدلے میں اچھی جزا ملنے کا اللہ کا وعدہ ہو. اور سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں: مالک یوم الدین. وہ اللہ جو بادشاہ ہے اور شہنشاہ ہے دین والے دن کا. دین والا دن یعنی بدلے والا دن، یعنی جزا اور سزا والا دن، اور یعنی اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا دن، اسے یوم الدین قرآن نے کہا ہے. اور دین اس وقت تک ہی دین رہتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے منظور ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے انسان کے لیے منتخب ہوتا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باثت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں آ کے ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سنائے, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, اے بنی اسرائیل والو غور سے میری بات سننا, میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور میرا کام وہ تورات کی تصدیق کرنا ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کرنا ہے, ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو العیاذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا بلکہ اللہ کے رسولوں کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا. وہ مبشرہ, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور خوشخبری دی گئی تھی جو بنی نوع انسان کو سنانی تھی, برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, ایک رسول آنے والے ہیں اور ان کا نام قرآن کریم نے احمد بیان کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور باثت کا اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا انا محمد انا احمد انا حام انا محمود انا حامد, یہ تمام کے تمام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باثت کے صفات ہیں اور آپ کے اسماء ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے ہاں جو مقبول ہے اور جو منظور ہے اور جس کے بدلے میں جنت کے وعدے فرمائے گئے ہیں, اور جو دین لایا اس کو جہنم سے بچانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے, فرمایا عند اللہ الاسلام, یہ اسلام ہے, اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا اور حضرت کو کتاب عطا فرمائی تورات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجا اور ان کو بھی کتاب عطا فرمائی انجیل, اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی منظور و مقبول ہے. اس مسئلے کو آسان جواب یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کسی رسول کی تکذیب نہیں کی بلکہ ان سب کی تصدیق کے ساتھ ساتھ نئے احکام, نئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے حکم وہ انسانوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ تشریف لے جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں گے, تو فرعون نے بڑی عجیب چال چلی اور اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سوالات کیے, یہ آسمان و زمین کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کی ہے. کہنے لگا یہ جو بارش برستی ہے, نہروں میں پانی بہتا ہے, اور یہ ساری جو قدرت کے کرشمے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کرتے کرتے اس نے ایک سوال کیا، قال فما بال القرون الاولى، اچھا یہ بتائیے کہ جو ہمارے بڑے تھے ان کا کیا بنے گا، جو ہمارے بزرگ تھے اور جو ہمارے اسلاف تھے جو اس مذہب سے ناواقف تھے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر ایک عام انسان ہوتا یا ایک عام کوئی علامہ ہوتا محقق ہوتا تو وہ کہتا کہ آپ کے سارے بڑے کافر تھے، جہنمی ہیں سب کے سب. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں، اور رسول و پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو تبلیغ فرماتے ہیں، وہ جو عام کلام کرتے ہیں لوگوں سے، وہ بھی اللہ تعالی کی وحی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، آپ کے بڑوں کا انجام کا علم وہ بھی میرے رب کے کتاب میں محفوظ ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا مگر جو اللہ چاہے اس کو پتہ چلتا. ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ آسمان اور زمین کے لیے بہت بھاری ہے، آخرت کی طرف حشر کی طرف اشارہ ہے. لا تأتیکم الا بغتا، یہ نہیں آئے گی مگر اچانک سے. لوگ اس فکر میں ہوں گے کہ ہم ابھی کمائیں گے، ہم ابھی فیکٹریاں لگائیں گے، کاروبار کریں گے، ترقی پائیں گے اور دنیا کے تمام ضروریات زندگی کے حصول میں مشغول ہوں گے، لیکن لا تأتیکم الا بغتا، قیامت تو اچانک سے آ جاتی ہے. کیسے اچانک سے آئے گی؟ علماء کرام نے فرمایا کہ دو طریقے سے آتی ہے اور دونوں ہی اچانک ہے. ایک ہے قیامت صغرا اور ایک ہے قیامت کبرا، یعنی چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت. جب انسان کی روح جسم سے جدا ہو جائے اور وہ انتقال کر جائے اور اس کی روح اللہ تعالی کے ملائک اور فرشتوں کے حوالے ہو جائے تو بس یہ آخرت شروع ہو گئی، قیامت شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالی کامیابیاں نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے. اور پھر اللہ تعالی کا وعدہ ہے ایک دن آئے گا، وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھیں گے، ہماری تو ہڈیاں بھی چورا چورا ہو چکی ہوں گی، پاؤڈر بن چکا ہوگا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے پہلی دفعہ کس نے زندہ کیا تھا. ابھی تو چورا ہے، کوئی نہ کوئی نشان اور خد و خال تو ہے، اس سے پہلے تو کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. هل اتی علی الانسان حین من الدهر، انسان پہ ایک ایسا بہت بڑا زمانہ گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. آخرت کے قیام، یہ ہمارے دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں ایسا باکمال دین عطا فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی ہمارا دین کرتا ہے. ہم حضرت موسیٰ کے بھی نام لیوا اور حضرت کے مصدقین ہیں، اور حضرت کی رسالت اور بعثت کی سچائی کی گواہی امت محمدیہ دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعث رسالت مبارکہ آپ کی نبوت اس کا بھی اسلام معترف ہے اور حضرت کی سچائی اور صداقت میں ذرہ بھر بھی شک شبے کا اسلام میں گنجائش نہیں ہے. کلنا من باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ, اللہ پہ ایمان رکھنا ہے اور اللہ تعالی کی تمام کتابوں پہ ایمان رکھنا ہے. وہ رسول ہی اور اللہ کے تمام رسول اور انبیاء پہ ایمان رکھنا ہے. رسول کتنے ہیں؟ معروف و مشہور قول 124,000 انبیاء اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے. پہلے رسول حضرت آدم, پہلے نبی پیغمبر تکوینی حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت حزقیل علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ان کی جو نبوت تھی یا ان کی جو پیغمبرانہ صفات تھیں وہ ایک شہر کے لیے, ایک خاندان کے لیے, ایک کنبے کے لیے ہدایت کا سامان ہوتی تھی. اور اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ انسان روئے زمین پہ بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے طوفان آیا اور روئے زمین پوری کی پوری پانی میں ڈوب گئی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو روئے زمین پہ نئے سرے سے بسنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ عرب و عجم, مشرق و مغرب, شمال و جنوب, دنیا کے ہر ہر کونے میں جا کے پھیل گیا ہے. تو اسی طرح پھر اس کے بعد جو رسول آئے اور جو انبیاء آئے تو وہ پھر زیادہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان لے کے آتے تھے. وہ ایک کثیر تعداد میں انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آتے تھے اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا, یہاں تک کہ ایک پیغمبر اور ایک رسول اور ایک نبی کے بارے میں اللہ تعالی کی یہ مشیت پہلے سے تھی کہ یہ آخری رسول اور پیغمبر ہوگا. اور اس کے بعد رسالت کے, نبوت کے, پیغمبری کے, باعث کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اور یہی ایک رسول اور ان کا دین, ان کی کتاب, ان کی شریعت وہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانیت کے لیے ہدایت ہوگی. اور اس دین کے فائدے ذرا غور کیجئے گا. سب سے پہلے مطالبہ ہے ایک مسلمان اور ایمان والے سے کلمہ طیبہ کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت جائے گا. اور اسلم تسلم, اسلام میں داخل ہو جاؤ تو سر سے پاؤں تک سلامتی میں داخل ہو جاؤ گے, یہ اسلام کا پیغام ہے. اور یہ انسانیت کی تربیت کی ابتدا ہے, اس لیے کہ انسان اور بندہ حقیقت میں نظریات کا نام ہے. انسان اور حضرت آدم کی اولاد یہ حقیقت میں سچائی کا نام ہے, عہد اور پیمان کا نام ہے اور اپنے کہیے ہوئے کو پورے کرنے کا نام ہے. اپنی حیوانیت کو کنٹرول کرنے کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے, سرشت میں شامل ہے. بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو اور دین سے دور ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ کہیں کہ کچھ دیر کے لیے وقت نکال کے وضو کر کے میرے ساتھ مسجد چلو، اور دنیا کے سارے غم اور ہم کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے پہ ڈال کے دو رکعت نماز اللہ کے حضور میں پڑھو، اور وہ واقعتاً دل سے عبادت کر لے، اس کے بعد جو اس کو لطف آئے گا، جو اس کو مزہ آئے گا، آپ نہیں جانتے کہ ایک بھولا بھٹکا ہوا انسان جب اپنے گھر کو پہنچتا ہے کتنی بڑی راحت ہوتی ہے اسے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک بدوی کے بارے میں، ایک دیہاتی عرب کے بارے میں، کہ جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا سفر کے دوران، اور اس نے بڑی تلاش کی، سخت گرمی میں، دھوپ میں خوار ہوا، مشکلات اٹھائیں، اور آخر میں تمام امیدیں دم توڑ گئیں، اور وہ بندہ ایک جگہ لیٹ کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ ایسے میں دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ جس میں وہ سفر کر رہا تھا، وہ اونٹ کہیں سے چلتا ہوا واپس آ گیا۔ تو وہ بندہ غلطی سے کہتا ہے، یا رب انت عبدی و انت الہو کا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا، غلطی سے، خوشی سے، مسرت سے اس کی زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ لیکن غلطی ہے، خطا ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، اور یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمارے ہندوستان کے علماء نے ایک قاعدہ نقل فرمایا ہے فارسی میں، اور کہتے ہیں کہ نقل کفر، کفر نہ باشد۔ اگر کسی کافر کی نقل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کی جائے، تو وہ کفر نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ ایک مسلمان سے مطالبہ ہے کہ آپ نے اپنا نظریہ ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے اور یکجا ہو جانا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم اور جنگ آزادی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے بزرگ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، آج پاکستان میں جو آپ علماء دیکھتے ہیں، مدارس دیکھتے ہیں، محدثین و مفسرین دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل اور احسان نصیب فرمایا۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے آبائی علاقے کے رہنے والے تھے جہانگیرہ کے، اور حضرت دارالعلوم دیوبند سے 1932 میں 1932 میں فاضل ہوئے تھے۔ وہ حضرت کے بھی ابتدائی استاذ تھے، قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، فقہ کی ابتدائی کتابیں وہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہی سے پڑھی تھی، اور پھر حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا جو احترام فرماتے تھے اور جو ان کی خدمت فرماتے تھے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ شاید ہی کسی شاگرد نے اپنے اساتذہ کی ایسی خدمت کی ہو۔ 10 مرتبہ تو عمرے پہ اپنے ساتھ استاذ کو لے کے گئے، کہ جب میں کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں اور جب میں مواجہ شریف میں سلام پڑھ رہا ہوں تو میرے استاد بزرگ شخصیت حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد یہ میرے ساتھ ہوں گے تو دعاؤں میں قبولیت بڑھے گی. تو کبھی کبھی ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ آپ کراچی تشریف لائیں جامعہ عربیہ احسن العلوم میں, اور حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب مزاج عطا فرمایا تھا, 90 سال کی عمر میں وہ منع نہیں کرتے تھے, آ جاتے تھے. اور جب کراچی تشریف لائے تو ہم چھوٹے چھوٹے طلباء تھے, حضرت نے فرمایا کہ ان کو بھی ذرا پڑھا دیجئے, تو اولا میں تشریف لائے, ہمیں سبق پڑھایا. اگلے سال ہم دوسرے درجے میں تھے, ثانیہ میں پھر تشریف لائے, قدوری پڑھائی ہمیں. تیسرے سال میں ثالثہ میں تھے, حضرت نے پھر دوبارہ دعوت دی, تشریف لائے, ہمیں کنز پڑھائی. رابعہ میں تشریف لائے, ہمیں مقامات کا سبق پڑھایا. اور میں خود حیران ہوتا تھا کہ یہ بزرگ جن کی اتنی طویل عمر ہے, مفتی صاحب اچانک سے کوئی بھی کتاب اٹھا کے دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پڑھائیے, تو پتہ نہیں ان کو پڑھانے کے لیے آسانی ہو نہ ہو, ان کو نظر آئے نہ آئے, لیکن ہمارے اس گمان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جھوٹ ثابت کر دیا, اور ہدایہ جیسے کتاب مشکل ترین میں حضرت نے ان کو بھیجا کہ بچوں کو پڑھائیے. حضرت آئے اور انہوں نے جو پڑھایا وہ ہمارے لیے آخرت تک کا سرمایہ ہے انشاءاللہ تعالی. کتاب کھولتے تھے, چشمہ اتارتے تھے, غور سے دیکھ کے اور ترجمہ شروع کرتے تھے. یہ تھے حضرت مدنی کے شاگرد, کہ ان کو کسی تیاری کی, کسی ایڈوانس میں نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو بھی یہ مقام دیا. ایک مشہور شعر حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل, نسیم صبح تیری مہربانی, جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا, تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. یہ بہت ہی زبردست شعر ہے, اور اس شعر کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. مستجاب الدعوات بننے کے لیے بہترین وظیفہ ہے, جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا, تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. بہرحال حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بابا سب سے رشتہ توڑ, ایک اللہ سے رشتہ جوڑ. یہ عجیب و غریب سبق ہے کہ آپ حضرات سب سے پہلے جو ایمان ہے وہ ایمان کا خلاصہ یہ ہے, سب سے رشتہ توڑ, ایک اللہ سے رشتہ جوڑ. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی بادشاہ ہے, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رازق ہے, اور اللہ تعالی کی مشیت سے جو روئے زمین پہ درخت سے پتا گرتا ہے, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے گرتا ہے. جب ایسا ایمان ہو جائے اور ایسا عقیدہ ہو جائے تو انسان کو پوری کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل جاتی ہے, اور اس نعمت کو کہتے ہیں آزادی. جب آپ اللہ کے بندے نہیں بنیں گے تو پھر کسی اور کے بندے بنیں گے, اور جب کسی اور کے بندے بنیں گے تو مخلوق کی غلامی کی شکل اختیار کر لیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے جو سب سے پہلی تعلیم کا مطالبہ کیا اور ہمیں سب سے پہلا حکم جو دیا ایمان لانے کا, الذین یؤمنون بالغیب, یہ ایمان حقیقت میں ہماری اور آپ کی آزادی کی ضمانت ہے. ورنہ اس زمانے میں آپ تشریف لے جائیں دنیا کے ممالک میں اور شہروں میں, دیکھیے جا کے ہندو ایک عجیب و غریب مورتی کے سامنے آگے پیچھے ہو رہا ہے, اور ہنومان کی عبادت کر رہا ہے, اور گائے کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہو چکا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلامی ہے, اور عقل کی غلامی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بہترین طریقہ اپنایا اور اپنی قوم کو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ جب سب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو تس نس کر دیا، اور بڑے بت کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم والے واپس آئے اپنے میلے سے فارغ ہو کے، تو دیکھتے ہیں کہ سارے خدا، کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نظر نہیں آتا، یہ بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا، یہ اس نے کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ کلام کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ آپس میں انہوں نے جب بات کی، کہنے لگے کہ یہ تو بڑا عجیب کام ہو گیا، حضرت ابراہیم کے اس عمل کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب تو ان سے کوئی نہیں بنا۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے، یہ بڑا گستاخ ہے۔ سکھوں کو دیکھیے، بدھسٹوں کو دیکھیے، نصارہ کو دیکھیے، عجیب اور غریب انہوں نے اعمال اپنائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اعمال ہمیں بچائیں گے۔ ان اعمال میں انسانیت کی آزادی کی نفی ہے، اور انسان کو سر اٹھا کے جینا جو سکھایا ہے وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ترکت اللہ تول عزا جمیا وہ کذا علی کیف عال الرجل الکریم، عرب شاعر کہتا ہے جب سے اسلام کی دولت مجھے ملی ہے، میری لات اور عزا سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میری لات اور عزا بت تھے، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى، یہ سارے ان کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، جب مر جاتے تھے ان کے نام پہ ایک بت بنا لیتے تھے۔ آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے افراد موجود ہیں کہ آپ غور کریں گے، جگہ جگہ درگاہیں بنی ہوئی ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اور جی فلاں بزرگ کی نام کی درگاہ ہے، یہ ان کے نام کی نیاز ہے، یہ ان کے نام پہ میلہ قائم ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بزرگ بڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے؟ یہ بزرگ بڑے تھے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے تھے؟ یہ بڑے تھے یا عمر و عثمان و علی بڑے تھے؟ یہ بڑے تھے یا عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، طلحہ، سعد؟ یہ بڑے تھے، یقیناً وہ بڑے بزرگ تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں، ایک صحابی کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انتم الذین اختارکم اللہ لصحبت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح میں کہتے ہیں یہ صحابہ ایک مخصوص مخلوق تھی جو اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے باقاعدہ اختیار فرمائی تھی، چنا گیا تھا ان کو۔ اور جن کے نصیب میں سعادت نہیں تھی، تو آپ دیکھیے امیہ ابن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز ہے، ابو جہل آپ کے قبیلے کا بندہ ہے، لیکن جب تک فیصلہ نہ ہو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا، اور انسان کے اندر شوق نہ ہو قبول حق کا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کسی بھی قسم کی تعلیم۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں ایک خاص طریقے سے، باوجود ہمارے ایمان اور اسلام کے، لیکن لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، ایک قوم ہم پہ مسلط ہوئی، اور ہندوستان کے طول و عرض میں انہوں نے ہم پہ بادشاہت کی ہے۔ آج آپ ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ہندوستان میں جب انگریز کا سامراج تھا تو کس طرح ہندوستانیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ انسان اس وقت پڑے تو اس کا دل دہل جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ انسانیت کے درمیان میں ایسا ظلم کیسے جائز ہو سکتا تھا، الاؤ کیسے ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسے شاعر نے کہا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ وہ جو مغل بادشاہ نے انگریز کو پروانہ دیا تھا ہندوستان میں آنے کا، اگر وہ اجازت نامہ ہی نہ دیا جاتا، اس کی طرف اشارہ ہے شاعر کا، تو یہ تین چار صدیاں جو ہم غلامی میں گزار چکے ہیں شاید ہمارے نصیب میں کچھ اور ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس پہ ہمیں ہر حال میں راضی ہونا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ صرف عروج نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ اکانومکس والے جانتے ہیں کہ جو چیز صرف اوپر کو جائے آخر کار اس کی تباہی ہوتی ہے، اور صرف زوال بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپس اینڈ ڈاؤنز. یہ زمانہ، یہ اوقات، یہ وقت کا گزرنے کے تقاضے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شب و روز کا الٹنا پلٹنا ہم لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مخلصین ہیں، جو سچے ہیں، جو غیرتی ہیں، جو ایمان پہ قائم ہیں، وہ بالکل سامنے ہو کے آ جاتے ہیں کہ واقعتاً اس کا ایمان اس کا نظریہ بن چکا ہے. لہذا شریعت کی جو پہلی تعلیم کتنی پیاری تعلیم ہے کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو، ایک اللہ کی عبادت شروع کر دو، اور اس کا انعام یہ ملے گا کہ پوری کائنات میں کسی اور کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی جہانگیر کے دربار میں آئے اور سجدہ عظمت نہیں کیا اور فرمایا کہ میرا یہ سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا. اس کے بعد آ جائیے نماز پہ، ذرا غور کیجئے. ایمان کا ستون الصلاۃ عماد الدین نماز ہے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی الحمدللہ پنج وقتہ پابند نمازی ہیں، ذرا کبھی ان سے پوچھئے تو صحیح کہ اگر کسی دن ایک نماز علیاذ باللہ و خدا نہ خواستہ رہ جائے تو زندگی کا لطف اور مزہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان بیکار ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا، اور ضمیر شرمندہ ہوتا ہے اپنے خالق کے سامنے. یہ ہے ڈسپلن، یعنی نماز کے پابند ہو جائیں گے تو خود بخود آپ کی زندگی کی جو روٹین ہے وہ ڈسپلن میں ہو جائے گی. ظاہر بات ہے جب نماز کی تیاری کریں گے تو حشاش بھی ہو جائیں گے، جب نماز کی تیاری کریں گے تو طبیعت جیسی بھی ہو لیکن اٹھنے میں آسانی ہوگی. نماز کے لیے مسجد تشریف لے جائیں گے، جتنی بھی سستی ہو لیکن مسجد چلے گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی جو کوئی میٹنگ ہے، اب آپ کا کوئی ضروری کام ہے، آپ نے کسی سے ملنا ہے، آپ نے کوئی کاروباری معاملہ چلانا ہے، تو وہ نماز کے بعد آپ کو بہت آسان ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اس کو کر گزریں گے. اور جیسے جیسے دوبارہ سے شیطان کا حملہ آتا جائے گا، سستی آتی جائے گی، مؤذن مسجد سے آواز دے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دوبارہ اٹھ کے آئیے تاکہ یہ جو آپ کا ڈسپلن متاثر ہو رہا ہے یہ متاثر نہ ہو. زکات کو دیکھیے، یہ ہمارے انسانیت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چیریٹی کا نظام قائم فرمایا ہے اور صدقے اور خیرات کا نظام قائم فرمایا ہے، اور اس نظام کو ہمارے اسلام میں فرضیت کا درجہ دیا گیا ہے. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے برانڈز بنا لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چندہ نہیں مانگ سکتے لوگوں سے، تو بہرحال وہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. لیکن یہ بات ذرا تأمل والی ہے کہ چندہ کیوں نہیں مان سکتے. خزم نم علیہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سورہ توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، ان سے آپ چیریٹی لے، اور اس چیریٹی کے بدلے میں وصل علیہم آپ ان کو دعا دیجئے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے قبولیت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ بنتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑی بڑی مشکلات میں لوگ پھنسے اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت یہ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم کو چندہ لے کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیجئے اور ہمارے اس مسئلے کے لیے دعا فرما دیجئے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ عین قرآن کی آیت پہ عمل ہو رہا ہے. اور وہ دعا ہوتی تھی اور وہ دعا ایسی قبول ہوتی تھی کہ مجھے بیان کی ضرورت نہیں ہے، احسن العلوم کے کسی بھی فرد سے آپ پوچھ لیجئے. آج ہم اس کی کرامات دیکھتے ہیں بڑی سے بڑی مشکلات میں. ہم تو غافل لوگ ہیں، گناہگار ہیں، لیکن بڑوں سے جو سنا ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ایسا اثر ڈال دیتے ہیں کہ سیکنڈوں میں اور لمحوں میں وہاں سے مدد آتی ہے جہاں سے ہمیں اور آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتی. کل جو ہم مراحل سے گزرے، ہمارا ایک مدرسہ ہے گلشن معمار احسن آباد میں، اور یہ مدرسے کی بنیاد 1978 میں رکھی گئی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ہمارے دادا مرحوم محمد عاقل رحمت اللہ علیہ، وہ پہلی دفعہ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں نماز پڑھی، مسجد کی جگہ بنائی. آج کل اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے گورنمنٹ والوں کو، پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیسوں کی لالچ ختم ہی نہیں ہو رہی. جگہ جگہ 2 انچ کی جگہ ملے وہاں ایک پلاٹ بنا کے کسی کو بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا پلاٹ ہو گیا، لائیے پیسے دے دیجئے. اور کرتے کرتے اب وہ ہمارے مدرسے کے کبھی راستے کو بند کرتے ہیں، کبھی دیوار کو ادھر ادھر کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے لیے کافی ہو، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ تعالی ان کو ہدایت دے. میں نے کل بھی ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، یہ مدرسہ اور یہ مسجد ہم نے کوئی جنگلوں کے لیے نہیں بنائی تھی، یہ تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ویژن تھا کہ ایک زمانے میں ادھر آبادی آئے گی، مسلمان آئیں گے، ان کی رہنمائی ضروری ہے، ان کی فیکٹریاں اور ان کے کاروبار وہ آپ لوگ چلائیں، لیکن ان کا ایمان اور ان کے عمل کی فکر وہ علماء کو کرنی ہے. اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ مدرسہ قائم کیا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ ہمارا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اس سے قیمتی چیز کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہم نے وہاں پہ لے جا کے ودیعت کی ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کی ہے. اور تم ایسے گستاخ ہو کہ تم کبھی اس پہ چڑھائی کرتے ہو، کبھی کیا کرتے ہو. تو بہرحال آپ حضرات کو بتانے کا مقصد دعاؤں کی طلب ہے کہ الحمدللہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین اور مساجد اور مدارس سے جو ٹکراتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو آپ حضرات بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان حاسدین اور دشمنوں کو یا تو ہمارے راستے سے ہٹا دے اور یا ان کو ہدایت دے، جو کبھی ایک مسجد کو، کبھی دوسری مسجد کو، کبھی تیسری مسجد کو، او جی حکم آ گیا اور جج صاحب نے کہہ دیا مسجد گرا دو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ جج صاحب بھی قبر میں جائے گا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اللہ جانے ان کو اس بات پہ یقین بھی ہے یا نہیں ہے. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آخرت کا یقین سب کو ہو. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری مسلمانوں کی عوام کی طاقت سے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث اور قرآن، مدارس اور طلباء جیسے سرمایے سے نوازا ہے، اور یہ سرمایہ ہمارے لیے سب سے بڑی قوت ہے. زمینوں کے ٹکڑے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن آپ حضرات دعا بھی فرمائیے جامعہ کے لیے، ہمارے لیے، اس سلسلے کے لیے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 نقطے بیان کیے. سب سے پہلے ایمان کا تقاضا ہوا، اس میں آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ کے بندے بن جائیں، لوگوں کے غلامی سے آزاد ہو جائیں. دوسرا مطالبہ ہے نماز کا، نماز کے پابند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ڈسپلن وہ دنیا کے لیے مثال بن جائے گی. تیسرا تقاضا ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ اگر آپ وقت پر دیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے گا میں اس کا مال دگنا کر کے دوں گا، تگنا کر کے دوں گا. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. اور آخری مطالبہ ہے حج کا، کہ حج پہ جانا پڑے گا. تو حج کے لیے اگر آپ غور کریں، حضرت والی صاحب سے ہی میں نے یہ سنا، وہ فرماتے تھے یہ آخرت کی ٹریننگ ہے. آپ غور کیجئے کفن پہ، اور پھر غور کیجئے احرام پہ، پھر آپ غور کیجئے حج کے سفر پہ، اور پھر غور کیجئے آخرت کے سفر پہ، پھر آپ غور کیجئے عرفات کے میدان پہ کہ انسانیت جمع ہے اور سب ایک جیسے ہیں، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی فقیر، سب کا لباس ایک جیسے ہے، بناؤ سنگار کی اجازت ہی نہیں ہے تاکہ سب ایک جیسے ہوں. اور حشر کے میدان میں سب برابر ہوں گے اور سب کا حالت ایک جیسی ہوگی. اور سفر میں جو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں اور جو تکالیف گزارنی پڑتی ہیں یہ چھوٹی ہیں، آگے جا کے ایک طویل سفر آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان نصیب فرمائے، یا مسلمانوں کو استقامت نصیب فرمائے. ہمارے وطن عزیز، اس عظیم سرمایہ ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت جلد بدل دے اور یہاں پہ خوشخبری کے، عافیت کے، خوشحالیوں کے فیصلے جلد ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام
عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. ہمارے محلے کے بزرگ جو فوت ہوئے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسمندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بقیہ نماز سے فراغت کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ ادا کی جائے گی.